بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين، محترم مولانا عبد الباري ندوي صاحب، امام وخطيب جامع مسجد ومهتمين جامع اسلامية بھٹکل کے دیئے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 182، سورہ بقرہ آیت نمبر 122-123.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يا بني إسرائيل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو تم یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے. میرے ان احسانات کو، نعمتوں کو تم یاد کرو جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو فضیلت بخشی ہے تمام عالموں پر، تمام دنیا پر تم کو میں نے فضیلت بخشی ہے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے کہ کچھ کام نہیں آئے گا کوئی انسان کسی انسان کے ذرہ برابر، کوئی انسان کسی انسان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ذرہ برابر کام نہیں آئے گا. ولا یقبل منہا عدل، اور اس سے کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا. چلیے ہم سے یہ قصور ہوا ہے، یہ بدلہ آپ لے لیجئے اور ہمارا بیڑا پار کر دیجئے، یہ بھی قبول نہیں ہوگا. ولا تنفعها شفاعۃ، اور کسی کی سفارش بھی اس کو نفع نہیں پہنچائے گی، کام نہیں دے گی. کوئی بڑا آدمی دنیا میں سفارش کر لیتا ہے تو کام بن جاتا ہے، وہ کام بھی سفارش سے وہاں نہیں بنے گا قیامت کے دن. ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، بس انسان اپنے کیے کا بدلہ پاوے گا. اچھا کیا ہے تو اچھا بدلہ، برا کیا ہے تو برا بدلہ. نہ رشوت چلے گی، نہ کوئی فدیہ دے کر عوض دے کر مسئلہ حل کیا جائے گا، نہ کسی کی سفارش سے مسئلہ حل ہوگا، نہ کوئی اور دنیا میں جیسے مدد کے طریقے اور ذریعے ہو سکتے ہیں، کسی اور طریقے سے مدد کی جا سکتی ہے، کچھ نہیں ہوگا. خود انسان کا اپنا کیا کرایا عمل وہی انسان کے ساتھ رہے گا، کامیابی اور ناکامی اسی پر ہوگی. یہ دو آیتیں ہیں، اس سے پہلے اس طرح کی آیت آ چکی ہے اور اس کی تفصیلات بھی یہاں گزر چکی ہے. پھر مزید اللہ تعالیٰ اس بات کو دوبارہ دہرا رہا ہے، اور مقرر دہرانے میں یہ مقصد ہے کہ بنی اسرائیل کو اپنی ذاتی جو اللہ نے وجاہت اور قوت بخشی ہے اور صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کا دوبارہ اظہار کر کے ان کے اندر ترغیب دے رہا ہے. جب انسان کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے تو عقل مندوں کے لیے ان خوبی کو دہرا دینا اشارتاً یہ کافی ہو جاتا ہے. اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی، تمہارے اندر بڑی خوبیاں ہیں اور تم کو اللہ نے بہت فضیلت بخشی ہے، دنیا کے دوسرے انسانوں کو وہ چیز عطا نہیں کی جو تم کو عطا کی، اس کی قدر کر لو، اس کا لحاظ رکھو، اس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، تم اللہ کے فرما بردار بن کر رہو. اور اگر نہیں مانو گے تو دیکھو آخرت ہے، اور آخرت میں تم یہ مت سمجھنا کہ یہ تمہاری برتری جو دنیا میں ہے وہ تم کو بیڑا پار کرا دے گی، حضرت موسیٰ تمہارا کام کرا دیں گے، کسی کی سفارش وہاں چلنے والی نہیں ہے. یہ بات دوبارہ ذہن نشین کرائی جا رہی ہے، اور یہ ادب کا اور اس کا بلاغت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اچھے انداز سے بات کرنے کا ایک طریقہ ہے یہ. مثلا پہلے ایک بات کہی جاتی ہے اور وہ بات اتنی عام ہوتی ہے کہ تو اس کو دوبارہ دہرانا پڑتا ہے، تو صرف مختصر انداز میں وہ بات دہرائی جاتی ہے. کئی باتیں اس کے پہلے کہی گئیں اور پھر وہی بات دہرانی ہے تو یہ ادب کا اور بلاغت کا طریقہ ہوتا ہے. اسی بات کو اجمال کے ساتھ ذرا سی اشارے کنائے میں بیان کر دیا جائے. مثال کے طور پر یہ دیکھیے سمجھنے کا معاملہ آئیے. قرآن مجید کا ادب رہی ہے اور ایسے کھینچنے والے دل کو کھینچنے والے انداز سے اللہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ حیرت ہوتی. مثالاً ہم عرض کرتے ہیں ایک جملہ ہے. دیکھیے بھائی تکبر بری خصلت ہے, تکبر بری خصلت ہے, بری بات ہے, بری عادت ہے, گھمان کرنا, تکبر کرنا. اب اس کو آپ اتنے سے جملے میں کہہ دیتے ہیں, بہت سے لوگ سمجھ جاتے ہیں تکبر بری خصلت ہے, بری عادت ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں فوراً سمجھ گئے, لیکن جو موٹی عقل رکھنے والے ہیں ان کی سمجھ میں جلدی سے بات نہیں جائے گی. کیا مطلب ہے تکبر بری خصلت ہے, کیا اس کی کیا برائیاں کیا کیا ہیں, وہ تو ان کی سمجھ میں آئے گی نہیں. تو اب جو لوگ بہت زیادہ موٹی عقل والے ہیں ان کو پھر آخر میں درمیان میں سمجھایا جاتا ہے, دیکھو تکبر کی ایک برائی یہ ہے, دوسری اس کے اندر برائی یہ ہے, تیسری برائی یہ ہے, چوتھی پانچویں بیسوں اور چالیسوں پچاسوں اس کی برائیاں سنا دی جاتی ہیں. اب یہ جو تفصیل کے ساتھ بتا دی گئی تو موٹی عقل والا سمجھ جاتا ہے اچھا اس کا نام تکبر ہے اور اس کے اتنے نقصانات ہیں تو ہم کو بچ جانا چاہیے. اس تفصیل کے بعد پھر آخر میں اجمال کے ساتھ ہر کسی اس کے ساتھ اشارے میں پھر کہہ دیا جاتا ہے دیکھو اب تو سمجھ گئے تکبر بری خصلت ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا, پہلے کسی بات کو فوری طور پر تفصیل نہیں سنائی جاتی, پہلے خالی اشارتن بیان کیا جاتا ہے ایک جملہ, اس میں سامنے بیٹھے ہوئے لوگ سمجھ جاتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اس وقت, وہ بھی اپنے ذہن سے اس مضمون پر غور کرنے لگتے ہیں اچھا یہ کیا بات کی چاہیے, کیا بات ہوئی ہے. اب اس کے ذمے میں اس کے تحت پھر اس کی تفصیل سنا دی جاتی ہے. تفصیل سنانے کے بعد پھر گھر جاتے جاتے اٹھنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر تھوڑی سی اس کے اوپر اشارتاً دن بیان کیا جاتا ہے دیکھو اب بات پوری سمجھ میں آ گئی تکبر بولے خطر. یہ سرقہ ہوتا ہے بات کو دلوں میں بٹھانے کا, اور یہ قرآن مجید کا عجیب انداز ہے کہ اس طرح سے قرآن مجید اپنے مقصد کو اور جو اصل اللہ تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے اس کو لوگوں کے دلوں میں بٹھاتا ہے. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا کہ بنی اسرائیل کو در حقیقت ایک تحریض ہے, ایک ابھارنا ہوتا ہے کہ دیکھو تم بہت بڑے اولاد, بڑے باپ کے اولاد ہو. یہ بنی اسرائیل میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. حضرت اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے, دوسرا نام یعقوب یا اسرائیل کہیے. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں, ان کی طرف نسبت کر کے اشارہ دیا جا رہا ہے ارے یہودیوں, ارے بنی اسرائیلیوں, تم بڑے باپ کے بیٹے ہو, سمجھتے ہو بڑے باپ کے بیٹے ہو کر اتنے حقیر کام کرنے لگے, اس حسد پر تم اتر آئے. تم کو اللہ نے طرح طرح کی فضیلت بخشی ہے, پورے عالم میں پوری دنیا میں اتنی فضیلت تم کو کسی کو نہیں دی گئی جتنی تم کو دی گئی ہے, تم اتنے چھوٹے سے کام پر اتر آئے اور اتنا حقیر کام کرنے لگے تو تمہارے شاید نشان نہیں نبی کے اولاد ہوتے ہوئے, اور تم کو اتنی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں اور اتنی بڑی فضیلتیں تم کو بخشی ہیں, اور پھر ایک چھوٹی سی بات پر تم اتنے حقیر ہو گئے اور اتنی چھوٹی غلط قسم کی حرکت کرنے پر اتر آئے. اور ہوا کیا تھا, پیغمبر کے ساتھ حسد کرنے لگے تھے, پیغمبر کے ساتھ ان کو جلن ہو گئی تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حالانکہ خاندانی نسبت اوپر جا کر ایک ہی ہوتی ہے, کوئی دوسرا نہیں. اوپر میں جا کر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دادا ہوتے ہیں اور ان بنی اسرائیلیوں کے بھی دادا ہوتے ہیں, کوئی دوسرے نہیں. جا کر خاندانی اعتبار سے دونوں کے باپ ایک ہیں, لیکن صرف اتنے پر غصہ آیا, ان کو حسد آیا ہے کہ یہ ہمارے اس رشتے سے خاندان یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے پیدا نہیں ہوئے, یہ دوسری شاخ سے پیدا ہوئے. ارے دوسری شاخ سے اگر ایک بہتر پیغمبر پیدا ہوتا ہے تو اس میں حسد کرنے کی تم کو کیا ضرورت ہے, تم اتنے بڑے باپ کے ہو کر اتنا چھوٹا عمل کر رہے ہو, اتنی گھٹیا حرکت کر رہے ہو, اتنی تمہارے اندر صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں تو وہ صلاحیتیں تمہوں کو چمکانے کے لیے کافی تھیں، اور تم اپنی ساری صلاحیتوں کو چھوڑ کر حسد اور جلن پر اتر آئے، یہ اصل سمجھانا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو. پھر اس کے بعد یہ بھی وارننگ دے دی کہ دیکھو اگر یہ سنبھلو گے نہیں اور اسی حسد اور جلن میں پیغمبر کی بات کو ٹھکراؤ گے تو پھر وہ قیامت کا دن یاد رکھنا تمہاری کوئی کسی کی سفارش، نہ یعقوب کی سفارش کام آئے گی، نہ موسیٰ کی سفارش کام آئے گی، نہ سیدنا ابراہیم کی کام آئے گی، نہ کسی کی کام آئے گی، نہ تمہارا کوئی رشتہ اللہ کے ساتھ ہے، نہ فدیہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا، نہ کسی طریقے سے تمہاری مدد ہوگی. تم پھر اس وقت پچھتاؤ گے، اس پچھتانے کے دن سے پہلے پہلے سمجھ جاؤ اور اپنی بری حرکت سے باز آ جاؤ. یہ ہے اصل در حقیقت اللہ تعالیٰ کی منشا، جیسا کہ قرآن مجید کی آیات سے پتہ چلتا ہے. حق تعالیٰ اس کو سمجھنے کی ہم سب کو اور پوری امت کو توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہ بحمدی، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.